وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائیں، حقیقی ایمان، عقیدہ جیسا ایمان ہونا چاہیے، جو ایمان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرتے ہوئے، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، معمولی بات نہیں ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. خاص طور پہ کون سی بات ابھی آ رہی ہے جس کو جھٹلانے کی بات ہے؟ کون سی آیات ابھی گزری ہیں؟ عدل کی. جس نے کفر کیا اور جس نے عدل نہیں کیا، کیونکہ یہی موضوع ابھی چل رہا ہے نا، پیچھے سے ریلیٹڈ یہی بات ہے نا، جس نے عدل نہیں کیا، اس سے انکار کیا، ان بات کو جھٹلایا، میں نہیں ایسے کر سکتا، پتہ بھی ہے پھر بھی نہیں کیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نعمت جو تم پہ ہے اس کو یاد کرو. کوئی نعمت ہے اللہ کی آپ کے اوپر؟ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کی کون سی نعمت ہے جس کو خاص طور پہ یاد کرنے کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت قرآن، اس کو یاد کرو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ بار بار قرآن میں اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اور یاد بھی کریں اور ان کا تذکرہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ. جتنا زیادہ آپ یہ چرچا کریں گے نا، اتنی آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. دیکھیے بار بار ابھی آ رہا ہے، یاد کرو اللہ کی نعمت، یاد کرو اللہ کی نعمت. انسان ہمیشہ ڈپریس تبھی ہوتا ہے، یہ جو ڈپریشن کی بیماری ہے نا، یہ تبھی ہوتی ہے جب انسان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں، اور اس کو بس یہ یاد رہتا ہے کہ میرے پاس کتنی محرومیاں ہیں، کتنی حسرتیں ہیں، کتنے غم ہیں. جو انسان نعمتوں پہ نظر رکھے گا نا کہ میں کتنی بلیسڈ ہوں، میرے پاس کیا کچھ نہیں ہے، جو نعمتوں کو گنتا رہے گا نا، وہ ان نعمتوں کو کبھی گن نہیں سکتا. ظاہر ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ ہیں، تم گننا چاہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم گن نہیں سکتے. تو جو ان نعمتوں پہ نظر رکھے ہمیشہ، وہ ہمیشہ کنٹینٹڈ رہے گا، مطمئن رہے گا، پرسکون رہے گا. اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پہ ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ کون سی نعمت کا ذکر ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. ایک نعمت جو یاد کرائی گئی، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو کہ جب ایک قوم نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا، پھیلایا، کس لیے؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے. اس کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں. ایک تو اس کا شان نزول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہود نے سازش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہم دعوت پہ بلاتے ہیں، اور ایک دفعہ ان ساروں کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کا معاملہ ختم کر دیں گے تاکہ روز روز کی یہ مشکل ہی ختم ہو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی، تو آپ نے دعوت سے معذرت کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا نا آپ سے، ان کے ہاتھ بڑھ رہے تھے کس لیے؟ دیکھیں یب ستو، دیکھیں سوچیں، ایک ہاتھ بڑھ رہا ہے آپ کی طرف کس لیے؟ تاکہ آپ کو ختم کر دے، تاکہ آپ کو نقصان پہنچائے. اور ان کی بہت اد ہم قوم، جب بہت زیادہ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح آپ تک ہمارے ہاتھ پہنچ جائیں اور ہم ان کا صفایا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکا. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان نہیں ہے؟ تو اللہ نے تم پہ احسان کیا، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کیا. جبکہ قوم نے تم پہ ہاتھ دست درازی کرنی چاہی، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم تک پہنچنے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اس کا شان نزول کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بتایا تھا نا میں نے کہ یہ حدیبیہ کے وقت میں نازل ہوئی سورت، تو یہ حدیبیہ کے بارے میں ہے کہ مشرکین جو تھے نا وہ تلے ہوئے تھے جنگ کرنے پہ، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہم کسی طرح ایسے پرووک کریں کہ یہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا لیں. اب اگر انہوں نے ہم پہ ہاتھ اٹھا لیا تو پھر تو ہم ان کو ایسا ان کا صفایا کریں گے کہ یہ کوئی بچ کے نہیں جائے گا. اچھا وہ خود کیوں نہیں پہل کرنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ مسلمان احرام میں تھے، حدیبیہ کی جگہ تک پہنچ گئے تھے نا مسلمان، عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، مسلمانوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، لبیک پڑھنا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک پہنچ گئے تھے. اب کافر نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ آگے جائیں، وہ چاہتے تھے ان کے اوپر کسی طرح حملہ کریں، ان کو ختم کر دیں. لیکن وہ پہل کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ انہوں نے آ کے کیوں نہیں مارنا شروع کر دیا؟ دیکھیں ان کے بھی کوئی نا ایتھکس تھے، ان کی بھی کوئی جس کو کہیں گے کوئی رولز تھے، اور وہ ان کے رول کیا تھے کہ وہ کبھی بھی کسی عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہوتا، لیکن ظاہر ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے آ رہا ہے نا، تو اس کو روکتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے اوپر احرام ہے نا تو اس کو ظاہر ہے ایک حرمت حاصل ہو گئی نا، اس کی جان لینا پھر ہے حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، تو اس گھر کی عزت کی وجہ سے اس کی بھی عزت ہے. تو یہ کبھی بھی ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کبھی روکتے بھی نہیں تھے. اس وقت حضرت خالد بن ولید جو تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کی پوری کوشش تھی وہ گھوڑے دوڑا کے لائے، اور مسلمانوں کے پر ایسے تھا کہ گھوڑے چڑھا دیں گے اپنے اور ان کو کچل دیں گے، اور بس ان کا یہ مقصد تھا کہ کسی طرح تنگ آ کے ان میں سے کوئی غصے میں آ کے کھڑا ہو جائے اور ہم پہ ہاتھ اٹھائے تو بس ہم تیار کھڑے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا مسلمانوں کو، تم نے نہیں ہاتھ اٹھانے. دیکھیے نا مصلحت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اسی کو حکمت کہتے ہیں نا، جو آج ہمارے اندر ختم ہو گئی، کہ بس سامنے دشمن کو دیکھا تو بس دیوانے ہو گئے اور یہ نہیں سوچا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت تھی نا، وہ اس وقت لڑنے کا وقت نہیں تھا، ورنہ مسلمان لڑ سکتے تھے، اور لڑنے کا یہ وقت اگر موقع دے دیا ان کو تو کیا ہوگا، سارے مارے جاتے، وہاں فساد ہوتا. وہاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا، وہ لوگ آ کے چھیڑ خانی کرتے رہے لیکن صحابہ نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اللہ تعالی نے دیکھو ان کے ہاتھوں کو، کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا کسی طرح تمہیں نقصان پہنچائیں، کسی طرح تمہیں ضرر دیں، لیکن وہ کر نہیں سکے. اسی طرح یہ بھی ایک شان نزول میں واقعہ آتا ہے کہ کسی جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک منزل پہ قیام پذیر ہوئے، تو صحابہ مختلف حصوں میں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ آرام کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا ایک درخت کے نیچے لیٹے اور اپنے ہتھیار جو تھے ایک درخت پر لٹکا دیے. دشمنوں میں سے ایک بدو آیا، اس نے موقع غنیمت جانا اور جھپٹا، اور آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پہ قبضہ کر لی اور تلوار کھینچ کے بولا، اب بتائیں آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے دھڑک فرما دیا، اللہ عز و جل. بدو نے پھر وہی کلمہ دہرایا، بتاؤ کون بچائے گا تمہیں اب؟ آپ نے پھر اسی طرح بے فکری سے فرمایا، اللہ عز و جل. دو تین دفعہ اس طرح اس نے یہ بات کہی، یہاں تک کہ ایسا روب اس کے اوپر طاری ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ تلوار جو تھی اس کو اس کے ہاتھ سے گر گئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس کو کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا، مگر کہنا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے ہاتھوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کرام کی طرف اٹھے، اللہ نے ان کو روک دیا. یہودیوں نے ایک دفعہ یہ بھی سازش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں لگائیں گے اور دیوار کے نیچے ایک بٹھا کے باتوں میں لگائیں گے، اور دوسری طرف تم جا کے دیوار کے اوپر سے ایک پتھر پھینک دینا تاکہ یہ نیچے کچلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، اللہ نے ہی روکا نا، یہ غیبی ایک آپ کی طرف اللہ کی مدد آئی تھی جس سے نقصان سے بچ گئے. تو بہت سارے اوقات میں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس احسان کو یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اچھا کبھی ہم بھی ایسے یاد کرتے ہیں؟ تو چلے ہمارے ساتھ تو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیں کس نے مارنا یا کچھ. ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوا، مگر کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں، کتنے ہی مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان دینے والا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، لیکن اللہ کی طاقت، ہم پہچانتے بھی ہیں، اللہ کی طاقت اس کو روک دیتی ہے. کبھی ہم نے بھی اس کو یاد کیا احسان کو؟ سوچیں، ہر ایک کی زندگی میں ضرور ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. کبھی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ کا کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو سالو کر دیا، کیسے آپ کو کوئی مثلاً وہاں پہ امیگریشن میں ایسے پرابلم ہو رہے تھے، کیسے کسی نے سامان کھول لیا وہاں پہ اور اس کے بعد آپ کو پرابلم ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر بچا دیا. کیسے کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا فائنینشلی، کوئی مال میں دھوکہ کرنا چاہ رہا تھا، اور اللہ نے آپ کو بال بال بچا لیا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہر ایک اپنی زندگی میں یاد کرے اور سوچے کہ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے بر وقت اس نقصان سے بچا لیا. کوئی میری جان لینے آ رہا تھا، وہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہوں، لیکن اور کتنی دفعہ ہاتھ بڑے ہوں نقصان دینے کے لیے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں نا، بس ایک اللہ کی غیبی طاقت تھی، بس ایک پتہ نہیں ہے کیا میری نیکی کام آ گئی، پتہ نہیں کیا ایسے، وہ کیا ہوتا ہے. فکف ایدیہم عنکم، اس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. اس نے، کس نے؟ اللہ نے روک دیا. شاید ہمیں ایسی باتیں کبھی یاد ہی نہ آئی ہوں، اور ہم نے کبھی اللہ کا شکر ہی نہ ادا کیا، اپنی نیکی سمجھتے رہتے، میری نیکی کوئی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ نے روکا کسی کے ہاتھ کو. اس کو یاد کرو، یہ اللہ کی کا احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایسے واقعات کو یاد کر کے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے. کیونکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمام ایمان والوں کو کہا گیا ہے، تم یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پہ ہے، جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تھے. اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ہوتے ہیں جس میں کوئی قوم، کوئی لوگ جو دشمن ہوتے ہیں، وہ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. خاص طور پہ جب آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ جو مسلمان ملک نہ ہوں، وہاں پہ بہت سارے مواقع ایسے ہو جاتے ہیں. ایون جو مسلم ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں، بہت سارے ایسے ہاتھ اٹھتے ہیں جو کہ آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو روک دیتا ہے. تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پہ چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا، یہ احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہے کہ انہیں کی صرف اللہ تعالیٰ نے غیبی انداز میں مدد فرمائی یا غیبی حفاظت کی، بلکہ جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو بھی اللہ کے اوپر توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح حفاظت کریں گے، ایسی مدد کریں گے. وہ ایک شعر ہے نا، اتنا پیارا ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن تو بھی تو فضائے بدر پیدا کرنا، تو بھی تو اپنے اندر ویسا ایمان پیدا کر، فرشتے آج بھی اتریں گے تیرے لیے. تو تقویٰ جب تمہارے اندر آئے گا نا، خوف خدا جو عہد کی پابندی کراتا ہے، جو دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے، ایسا تقویٰ ہو، ایسا خوف خدا ہو اور توکل ہو اللہ کے اوپر، اپنے زور بازو پہ نہ ہو بھروسہ، بلکہ یہ کہ اللہ وہی ہے، جب اس کی مدد ہوگی تو تبھی کام ہو سکتا ہے، جب وہی ساتھ ہوگا تو تبھی کام ہوگا. یہ ہوتا ہے توکل، کہ انسان کے پاس کتنے بھی اسباب ہوں، پوری اس کی تیاری ہو، پورے اس کے پاس ہتھیار ہو، ہر ایک طرح کا ساز و سامان ہو، تب بھی بھروسہ اس کا اپنی تلوار پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو. اب اگلے رکوع میں یہ جو ہم نے میثاق کی بات پہلے پڑھی ہے نا، اب اگلے رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے دو قوموں کا ذکر کر کے، ایک یہود اور ایک نصارہ، کہ ان کے ساتھ بھی عہد کیا تھا اللہ نے، ایک میثاق لیا تھا، جیسے آپ سے میثاق لیا نا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو بات بتائی، آپ سے کون سا میثاق لیا؟ آپ سے میثاق لیا لا الہ الا اللہ پڑھ کے، جو آپ نے میثاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. اب شاید مسلمان اس میثاق کو بھول جائے یا اس میثاق کو توڑے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو قوموں کا ذکر کر کے بتایا جنہوں نے میثاق کا پاس نہیں کیا، میثاق کو توڑ دیا. جب انہوں نے میثاق کو توڑا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ آگے آ رہا. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ نے ایک میثاق بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا. وہ کون سا میثاق تھا؟ یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور کو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے معلق کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، تم یہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں، تورات دی جا رہی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے اوپر عمل کرو. یہ میثاق ان سے لیا تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 نقیب بھی مقرر کیے. میثاق بھی لے لیا، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تاکہ لوگ دین کے اوپر چلیں، دین کے جو شریعت کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اس کے لیے نقیب مقرر کر دیے. 12 کیوں کیے تھے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 فرقے تھے، بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبس تھے، قبیلے تھے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، انکلوڈنگ یوسف علیہ السلام، بنیامین کا قبیلہ سب سے چھوٹا تھا، مگر 12 قبیلے تھے باہر کیف. ہر قبیلے سے ایک ایک نقیب، کیئر ٹیکر سمجھ لیں، مانیٹر سمجھ لیں، مینیج کرنے والا، مینیجر سمجھ لیں، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، نگران، تو وہ ان پہ مقرر کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی؟ کہ لوگوں کو شریعت کی پابندی کرائیں، یہ اس کی نگرانی کرتے تھے. جیسے نا، مطلب یعنی نگرانی بھی کیا، کہ کوئی لوگ ایسا نہ ہو کہ شریعت کی حدود سے باہر نکل جائیں. اور یہ کب ہوا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے قتال کے لیے، تو یہ پیچھے ان کو نقیب بنا کے گئے تھے. اور نمبر 2 کیا ان کا کام تھا؟ کہ کوئی ایسی چیز ان لوگوں میں رواج نہ پا جائے جو اللہ کی اطاعت سے ان کو پھیر دے. کوئی ایسے ٹرینڈز، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی چیز ان کے اندر نہ زیادہ پاپولر نہ ہو جائے، یعنی زیادہ رواج نہ پا جائے، کہ جس جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، یہ اس کا کام ہوتا تھا. یعنی وہ لوگوں کی دینی معاملات کی نگرانی کرنے والا سمجھ لیں، دینی معاملات کو چیک کرنے والا سمجھ لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان دیکھیں، ایمان پہ یا عمل صالح پہ اکیلا برقرار نہیں رہ سکتا، جم نہیں سکتا. جب ان کے لوگوں کے اوپر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے نا، کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ صحیح چلتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اس کو ایسے سمجھیں، جیسے آپ کی گروپ انچارجز ہیں، اب وہ ان کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کو مانیٹر کریں، دیکھیں بھائی آپ سبق یاد کر رہے ہیں یا نہیں، سبق سنا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی کیا تجوید ہے، کتنا آپ نے امپروو کیا ہے، کیا ہے آپ کی کلاس میں اٹینڈنس کیسی ہے، سب چیزوں کی وہ نگران ہے. کیونکہ ایک ٹیچر ساروں کو نہیں دیکھ سکتا، تو گروپ انچارجز ہیں. اسی طرح ان کے اوپر 12 قبیلے تھے، تو 12 نگران رکھ دیے گئے تھے. اب وہ ان کی دینی معاملات کی نگرانی کیا کرتے تھے تاکہ ڈسپلن میں رہیں یہ لوگ. صحیح ہے نا، سمجھ آ گئی؟ لوگ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے شریعت پہ چلیں، احکامات پہ چلیں. اور یہ دیکھیں کتنی ایک، یعنی اس زمانے میں بھی کتنا ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا تھا تاکہ ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ آرگنائز طریقے سے چلتی رہے. تو پہلے ان سے میثاق لیا، تو تم سے کوئی اکیلوں سے میثاق نہیں لیا، ان سے بھی میثاق لیا تھا کہ تم اپنی کتاب پہ چلو گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم چلیں گے، سمے نہ آتانا کا، انہوں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کی ہیلپ تمہارے ساتھ ہے، اس کی حمایت تمہارے ساتھ ہے، اس کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارا حامی و ناصر ہے، وہ تمہارا ساتھی ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. وہ انکنڈیشنل نہیں ہے یہ ساتھ. کیا کنڈیشنز ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اس کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی؟ وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، البتہ اگر قائم کی تم نے نماز. نماز کو قائم کرنا اور پڑھنا دو مختلف باتیں ہیں. قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان پوری شرائط کے ساتھ، جیسے اب طہارت کا آپ نے پڑھا ہے، اسی طرح قبلے کی سمت ہے، اسی طرح ارکان نماز پورے ادا کرنا، یہ قائم کرنا ہے. اور صلاۃ کا سسٹم بھی قائم کریں، صرف انڈیویجولز ہی نماز نہ پڑھتے جائیں، بلکہ ایک ایسا سسٹم ہو جس میں ہر ایک نماز کے لیے ایک جگہ پہ جمع ہو. تو تم نماز کو قائم کرو، تب میں تمہارے ساتھ ہوں، نمبر ون. یہ نمبر ٹو، وآتیتم الزکات، اور دی تم نے زکات. اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکات ادا کی، زکات آپ کو پتا ہے یہود میں بھی زکات کا سسٹم تھا، بلکہ ان کی زکات ہم سے زیادہ تھی، ان کو زیادہ پے کرنی پڑتی تھی، تقریباً 10%، ہمیں تو 2.5% دیتے ہوئے ہی بہت مشکل لگتا. وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے تم میرے رسولوں پر. اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، تمام رسولوں پر، یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں بلکہ باقی بھی تمام جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کے اوپر ایمان لے کر آئے. وعزرتموہم، اور تم نے تعظیم کے ساتھ مدد کی ان کی، یعنی رسپیکٹ بھی ہو اور ہیلپ بھی ہو، دونوں چیزیں. کیونکہ اونلی ہیلپ تو ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے تھے. یہ وہ رسپیکٹ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ صحابہ کرام نے کی، ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں، پہلے یہ پانچ شرائط دیکھ لیں. تو تعظیم کے ساتھ مدد کرنی ہے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض دیا تم نے اللہ کو قرض حسنا. یہ پانچ چیزیں کرو گے تو تب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور قرض حسنا کیا ہے؟ دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس میں ہیلپ کرنا فائنینشلی، یہ ہے قرض حسنہ. ایک تو ویسے بھی ہوتا ہے نا اللہ کے راستے میں دینا، مثلاً ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، مثلاً آپ نے کسی کی مدد کر دی، اس کا علاج کرا کے، مثلاً آپ نے کسی کی اور روزگار کے انتظام کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے آپ نے پیسے دے دیے، یہ ساری مدد ہیں. لیکن اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنے ہیں، لیکن ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جس کو قرض حسنہ کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ قرض ہے میرے اوپر، میں، یعنی جو کسی پہ قرض ہوتا ہے نا، وہ ضرور اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کے اوپر تو کوئی قرض نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کا نام کیوں دیا؟ کہ اگر تم اس راستے میں سپینڈ کرو گے تو ایسے ہی میں لوٹاؤں گا جیسے قرض دار قرض کو لوٹاتا ہے، ضرور میں لوٹاؤں گا. ٹھیک ہے، تو قرض حسنہ مطلب احسان کے درجے پر دیا جانے والا قرض نا. تو تم اللہ کے دین کے لیے تم جو خرچ کرو گے، یہ زکات سے الگ ہے. زکات دیکھیں الگ مینشن ہوئی اور یہ الگ مینشن ہوئی. یہ پانچ کام، نمبرز لگا لیں اس کے اوپر، یہ پانچ کام جب تم کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تب اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، تب اس کی سپورٹ تمہیں ملے گی، ایسے ہی نہیں مل جائے گی. ہم تو سوچتے ہیں نا بس اللہ کی مدد، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم مسلمان ہیں، اب ہمیں میچ بھی جیتنا چاہیے، اب ہمیں فلانی جگہ پہ بھی مدد ہونی چاہیے کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں، اور وہ دوسرے ہیں، وہ تو ہندو ہیں، وہ تو فلاں ہیں، وہ تو یہ ہیں، اس لیے ان کا تو نہیں کوئی بھی کچھ ملنا چاہیے، ساری ترقی ہمیں کرنی چاہیے گا. اب بھائی اللہ نے آپ سے جو میثاک لیا ہے وہ بھی پورا کیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تو اس وقت آتی ہے جب وہ شرائط آپ پوری کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈیمانڈ کی ہیں. کیا ہم سے نماز کی شرط نہیں ہے؟ یہی شرائط ہمارے ساتھ بھی ہیں، جو پانچوں ان کے ساتھ ہیں نا، یہی ہمارے ساتھ ہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، رسولوں پر ایمان بھی ہے، اور ان کی مدد بھی ہے. اور ان کی مدد کیسے؟ ان کی مدد صرف پیسوں سے نہیں، ان کی مدد ہر طرح سے. آج رسول، اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں، آج رسول تو زندہ ہی نہیں ہے، اب ہم ان کی کیسے مدد کریں؟ جو جی کام ہی ختم ہو گیا. اب زندہ ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کرتے، ہم نے تو، ہماری کتنی خواہش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم نے تو سر دھڑ کی بازی لگا دینی تھی، پتہ نہیں کیا کرنا تھا ہم نے. تو اب تو وہ زندہ ہیں ہی نہیں، اب ہم کیسے مدد کریں؟ بات یہ ہے، اب جو آپ کی مدد ہوگی نا، وہ ان کے مشن میں مدد ہوگی. ان کا مشن تو آج بھی ہے نا زندہ، ان کا مشن کیا تھا؟ اس دین کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اس دین کے مشن میں مدد کرنا، اس دین کو آگے بڑھانے میں مدد کرنا. انڈیویجولی کیسے ہوگا یہ؟ کہ آپ اپنا مال بھی لگائیں اس کے لیے، آپ اپنی صلاحیتی بھی لگائیں اس کے لیے، آپ کے پاس جو بھی سکلز ہیں اس دین کے لیے دیں کہ یہ دین آگے بڑھے، پھیلے، پھلے پھولے. پھر اسی طرح اپنا ٹائم دیں، ٹائم کے بغیر تو نہیں ہوتی نا کوئی چیز. ہم تو کہتے ہیں بس سر سے اتارو، بس یہ پیسے دے دیے، یہ ڈونیشن $10 میں اسے رکھ لو، اور اس کے بعد نا مجھے کچھ کہنا، میں نے تو ساری ذمہ داری اپنی دین کے لیے پوری کر دی. ایسا نہیں ہے. مدد کس سے ہوگی؟ فائنینشل صرف نہیں ہوگی، آپ کے بازو بھی چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو صلاحیتیں بھی لگانی، وقت بھی لگانا. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، جو یہ کام کر رہا ہو اس کی مدد کر کے، اس کو سپورٹ کر کے، کیونکہ ہم نے تو اس مشن کی مدد کرنی ہے نا. جو اس مشن کی میں مدد کرے گا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اب ہم دیکھیں، گنیں ان میں سے کون سے کام ہم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا تو کام نہیں ہے یہ دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اس کے اندر کوئی وقت لگانا، یہ ہمارا کام تھوڑی ہے، تو مولویوں کا کام ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ان کی باتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں سے سورہ بقرہ میں ہی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کی باتیں کیوں ہمیں کہی جا رہی ہیں، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ یہودیوں کو بلا لیتے ہیں، وہی پڑھ لیتے ہیں قرآن، کیونکہ ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. یہ ہمیں ہی تو بتایا جا رہا ہے، ہمارے لیے ہیں یہ. اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ پانچ شرائط پوری کرنی ہوں گی. ہم چاہتے ہیں نا، اللہ تو میرے ساتھ ہو جا، اللہ تو میرا حامی و ناصر ہو جا. تو اللہ کی جو یہ حمایت ہے، جو اس کی سپورٹ ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، کنڈیشنل ہے. آپ بھی تو کچھ کرو، آپ بھی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسولوں پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی مدد کرو. اچھا، بنی اسرائیل نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی؟ وہ تو بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، موسیٰ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم سے تو نہیں لڑا جاتا. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مدد صحابہ نے کیسے کی؟ سبحان اللہ. اب وہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا تھوڑی یہ کام ہے، یہ تو آیتیں بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے کیوں رسول کی مدد کرنی ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے راستے میں تھے نا، اور پتہ چل گیا کہ مکہ سے فوج نکل پڑی ہے جنگ کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. ابو بکر صدیق اٹھے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی، حضرت عمر اٹھے، انہوں نے اپنی سپورٹ کی باتیں کی، حضرت مقداد اٹھے، انہوں نے بھی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو اور ہم یہاں پہ بیٹھے. ہم نہیں یہ کہیں گے، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا، اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ ہماری جانیں بھی قربان ہوں ان صحابہ پہ جنہوں نے میرے نبی کی ایک مسکراہٹ پہ یہ فرمایا کہ مقداد کی بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ اور رونق آئی جس سے میرا جی چاہا میں اپنی زندگی کی ساری نیکیاں مقداد کو دے ڈالوں اور ایک ایسی بات کر لوں جس سے میرے نبی کے چہرے پہ رونق آ جائے. سبحان اللہ, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایک رونق دیکھنے کے لیے سوچیں یہ تک بات کہہ دیتے ہیں. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لے رہے تھے؟ اس لیے انصار نے تو یہ کہا تھا نا کہ مدینہ پہ جب کبھی حملہ ہو تو پھر ہم مدد کریں گے, پھر ہم ساتھ ہوں گے آپ کے, یا مدینہ میں رہ کے مدد کرنے کا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا. ایسا تو نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم باہر نکل کے اس طرح سے لڑیں گے کہ وہ لشکر آ جائے اور ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے لڑیں. تو اب انصار تم بھی میرے ساتھ لڑو گے یا نہیں؟ یعنی یہ ایک معاملہ تھا کہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں انصار. اصل میں پوچھنا ان سے مقصود تھا کہ انصار لوگ کیا کہتے ہیں, مہاجرین تو ساتھ ہیں ہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت میں قداد کی یہ بات سن کے اتنے خوش ہوئے. تو آپ نے پھر پوچھا, مسلمانوں مجھے مشورہ دو, اصل میں ان سے سننا چاہتے تھے یہ کیا اب کہتے ہیں. اس پہ انصار کے رئیس جو تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, بہت بلند مرتبہ صحابی ہیں, کبھی ان کی بات کریں گے, ابھی وقت نہیں ہے. فرمایا, یا رسول اللہ, آپ ہماری طرف اگر اشارہ کر رہے ہیں تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں سمندر پہ لے جائیں اور اس میں کودنے کو بھی کہیں گے نا تو ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی کود پڑیں گے, ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا, ہمیں قطن کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں لڑنے میں جوان مرد ہیں اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں, لہٰذا ہاں آپ ہمیں لے کے آگے بڑھیں, اللہ برکت دے گا. اور ہمیں فرمایا, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک بھی جائیں گے تو ہم اس وہاں تک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. سبحان اللہ, صحابہ نے ایسا ساتھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ایسی مدد کی کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا تلوار اور ہتھیار لے جائیں اور اس کے بعد ہم گھر بیٹھے ہیں, نہیں, یہ تو بنی اسرائیل نے کیا تھا, اپنے پیغمبر کو اکیلا چھوڑ دیا تھا, انہوں نے کسی وقت میں بھی اللہ کے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا. اور پھر وہ دیکھیں سمامہ بن اسحال کی, میں آپ کو مثال ضرور بتانا چاہوں گی. سمامہ جو تھے نا, پہلے ان کا سن لیں, وہ ایک بڑے باروب عرب بادشاہوں میں سے تھے, قبیلہ بنو حنیفہ کے, قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے اور یمامہ کے سربراہ تھے. ان کی کبھی کوئی بات رد نہیں کوئی کرتا تھا. اور جاہلیت میں سمامہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے تھے نا ڈفرینٹ بادشاہوں کو, تو جاہلیت میں ابھی سمامہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو بھی ایک خط بھیجا تھا. تو سمامہ نے بڑی حقارت سے اس خط کی طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ جیسے اس کو جنون ستاری ہو گیا, اس نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں ان کو قتل کر دوں گا. اور اس کے لیے اس نے موقع بھی تلاش کیا کہ میں کوئی ایسا مجھے موقع مل جائے کہ میں ایسا کروں. اور وہ ایک دفعہ دبے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے بھی وار کرنے ہی والا تھا, لیکن اس کے چچا نے اس کا ہاتھ روک دیا. تو یہ والی بات بھی ہو گئی نا جو ابھی آئی ایف اکفا آئی دیا ہم انکم, اللہ روکتا ہے, اللہ نے روکا دشمنوں کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ورنہ ایک دشمن نہیں کئی دشمن تھے جنہوں نے آپ کی طرف حملے کیے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جو 6 ہجری میں ہی, جس کی ہم بات کر رہے ہیں ابھی, کہ یعنی ڈفرینٹ بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے, ان کو اسلام کی دعوت دی تھی, تو اس کو بھی دی تھی, تو اس نے اس طرح سے آگے سے ریئیکٹ کیا. اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنا ہاتھ روک لیا, لیکن آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں رہا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بہت سے صحابہ کا محاصرہ کر کے ان کو قتل کر دیا. یہ خبر سن کے اتنی مطلب تکلیف دہ خبر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ سمامہ جہاں کہیں پہ بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے. ابھی اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ سمامہ کے دل میں آیا کہ میں مکہ جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں طواف کروں. تو آپ کو پتہ ہے مشرکین بھی تو آتے تھے نا, طواف کرتے تھے, بتوں کے ناموں پہ جانور ذبح کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اللہ کے گھر اور جا کے نا وہاں پہ طواف کعبہ کرتا ہوں اور عمرہ وغیرہ کے لیے سوچا ہوگا. تو جب مدینہ کے قریب ابھی یہ راستے میں ہی تھا تو مسلمان وہاں پہ, مسلمانوں کا ایک گروپ تھا مدینہ کی نگرانی پہ موجود تھا, تو ایک واقعہ پیش آ گیا. وہ تو وہاں پہ ظاہر ہے گارڈ کر رہے تھے مدینہ کو, تو رات کے وقت مجاہدین کا ایک گروپ گشت کر رہا تھا, کہ انہوں نے راستے میں جاتے ہوئے ایک آدمی کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اس کو، لیکن ان کو پتا نہیں تھا یہ کون ہے۔ وہ پکڑ کے اس کو لے آئے مدینہ اور یہاں پہ لا کے مسجد نبوی کے ایک پلر کے ساتھ اس کو باندھ دیا۔ اب مجاہدین نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو دیکھیں گے، اس کے متعلق جو بھی حکم دیں گے اس کی تعمیل کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لایا، آپ نے دیکھا سمامہ بن اثال مسجد کے ایک ستون کے ساتھ بندھا ہوا بادشاہ تھا، یہ اسے اس حالت میں دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تم نے کس کو گرفتار کیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سمامہ بن اثال ہے۔ اب سوچے کچھ دن گزرے تھے کہ وہ واقعہ ہوا تھا جب ایک صحابہ کے پورے گروپ کو اس شخص نے قتل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، فرمایا گھر میں جو کھانا ہے وہ سمامہ بن اثال کے لیے بھیج دیا جائے، اور حکم دیا میری اونٹنی کا جو دودھ ہے وہ صبح شام اس کو پلایا جائے۔ آج کون اپنے قیدی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ آپ دیکھیں جو پرزنرز ہیں آج ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سمامہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو اسلام کی دعوت دی بڑے مشفقانہ انداز میں۔ سمامہ کیا رائے ہے تمہاری؟ اس نے جواب دیا بہتر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو یقیناً ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جس نے آپ کے صحابہ کا خون کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب انصاف تو یہی ہے نا۔ اگر معاف کر دیں گے تو سمجھ لیں گے قدردان پہ مہربانی کی آپ نے، اور اگر مال چاہیے تو جس قدر مال آپ کی خدمت میں آپ چاہیں گے پیش کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دو دن تک اسی حالت میں رہنے دیا سمامہ کو، لیکن کھانا پینا دودھ باقاعدگی سے سمامہ کو ملتا رہا۔ پھر آپ نے آ کے پوچھا سمامہ کیا رائے ہے؟ اس نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی، اگر آپ معاف کر دیں گے تو ایک قدردان پہ مہربانی کریں گے، اگر قتل کر دیں گے تو تب بھی جائز ہے کیونکہ میں نے آپ کے ساتھیوں کا خون کیا ہے، اور اگر مال چاہیے تو آپ کی مرضی کا مال آپ کو مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے، تیسرے دن آ کے پھر یہی سوال پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا۔ آپ نے پھر صحابہ سے کو حکم دیا اس کو آزاد کر دو۔ سمامہ آزاد ہونے کے بعد مسجد نبی سے نکل کے ایک طرف چل دیا۔ مدینہ کی ایک جانب بقیع کے نزدیک ایک نخلستان تھا جہاں پہ پانی جمع تھا، اپنی اونٹنی وہاں بٹھا کے خوب اچھی طرح غسل کیا اور واپس مسجد نبی میں آ کے سب لوگوں کے سامنے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پھر بڑی محبت بھرے انداز میں کہنے لگا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اسلام قبول کرنے سے پہلے پوری زمین پہ مجھے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج میرے لیے کائنات میں تمام چہروں سے زیادہ محبوب چہرہ آپ کا ہے۔ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کا دین مجھے سب سے برا لگتا تھا، اور اب میرے لیے تمام ادیان سے زیادہ محبوب دین آپ کا ہے۔ خدا کی قسم آج سے پہلے آپ کا یہ شہر دنیا کے تمام شہروں سے زیادہ مجھے برا لگتا تھا، اور آج یہ مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد درد بھرے لہجے میں عرض کی یا رسول اللہ، مجھے اتنا دکھ ہے کہ میں نے آپ کے صحابہ کو قتل کیا، بھلا میرے اس جرم کا کیسے مداوا ہوگا؟ آپ نے یہ سن کے فرمایا سمامہ گھبراؤ نہیں، اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور آپ نے خیر اور برکت کی بشارت دی جو اسلام قبول کرنے کی بدولت اس کے نصیب میں لکھ دی تھی اللہ نے۔ یہ سن کے سمامہ کا چہرہ جو تھا خوشی سے تمتما اٹھا، یوں کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں جتنے مسلمانوں کو قتل کیا اس سے دگنا زیادہ میں مشرکین کو قتل کروں گا، اب میری جان میری تلوار اور جو کچھ میرے پاس ہے سب کچھ آپ کی اور آپ کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، یہ ہے نبی کی مدد۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عمرہ کر کے آؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ عمرہ کرو، لیکن اسلام کے طریقے پہ کرنا۔ ابھی یہ مدینہ میں تھے نا، تو پھر وہ مکہ گیا۔ مکہ گئے سمامہ، اور وہاں جا کے جب عمرہ ادا کیا تو لبیک اللہم لبیک جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھا بلند آواز میں۔ اب قریش نے اونچی آواز میں جب یہ کلمات سنے ان کے تو غصے کی انتہا نہیں رہے، سارے تلواریں گھروں سے نکل آئے کہ اس آدمی کو پکڑو جس نے مکہ میں آ کے ہمارے عقیدے کے خلاف مسلمانوں والے طریقے کا یہ کلمہ اس طرح سے پڑھا ہے لبیک اللہم لبیک۔ تو اور سمامہ جو تھے وہ بڑی شان کے ساتھ اونچی آواز سے تلبیہ کے کلمات کہتے جا رہے تھے، سینہ تان کے کھڑے تھے۔ قریش میں سے ایک نوجوان جو تھا وہ نیزہ لے کے آگے بڑھا کہ ان پہ حملہ کروں، لیکن دوسروں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو یمامہ کا بادشاہ ہے، سمامہ بن اسال۔ خدا کی قسم، اگر تم نے اس کو کوئی تکلیف دی، اس کی قوم تو ہمیں ہماری امداد بند کر دے گی۔ فائنینشیل ایڈ ہوتی تھی نا، جیسے کنٹریز ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو فائنینشیل سپورٹ جو تھی وہ بند کر دے گی، ہم بھوکو مر جائیں گے۔ وہ ساری قوم نے یہ سن کے اپنی تلواریں جو تھیں وہ واپس رکھ دی اور کہنے لگے، وہ سمامہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو بے دین ہو گیا، تم نے اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیا۔ تو سمامہ نے فرمایا، میں بے دین نہیں ہوا، میں نے تو ایک اچھا دین اختیار کر لیا۔ فرمایا، رب کعبہ کی قسم، اب سرزمین یمامہ سے اس وقت تک تمہارے لیے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک کہ تم میرے پیارے نبی کی اطاعت اختیار نہیں کر لو گے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے دین کی مدد۔ جو جس جگہ پہ ہے اس نے ویسے مدد کی۔ دیکھیں، کافروں کو بھی جھکنا پڑا۔ حضرت سمامہ نے قریش کے سامنے بالکل اس طرح ہی عمرہ ادا کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی، اور پھر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کے انہوں نے کہا، قریش کی جو ساری امداد ہے نا وہ بند کر دی جائے۔ تو ان کی قوم نے ساری امداد روک دی۔ آج بھی تو کتنے بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں، مگر کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے، کوئی اسلام کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے دل کے اندر وہ ہے کہ کسی کے اپنی قوت یا اپنے وسائل استعمال کرے۔ لیکن دیکھیں، یہ ایک مسلمان ہوئے، اور دیکھیں کیسے، اب جب انہوں نے امداد بند کی تو قریش کی تو زندگی تنگ ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، بھوک عام ہو گئی، مصیبتیں مشکلات میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ ان کو تو ایسے لگنے لگا اب تو ہم اور ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا تھا قریش نے، جس میں یہ لکھا تھا، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ صلہ رحمی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں گے، آپ نے تو قطع رحمی کی ایک مثال قائم کر دی، ہمارے آباؤ اجداد کو تو قتل کیا، اب ہماری اولادیں بھوک سے مر رہی ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دشمن نے، اور وقت تو یہ تھا نا کہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بس تم نے بھی ہمارے ساتھ ایسا کیا تو اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، ہماری تو اس طرح سمامہ نے ہماری مدد بند کر دی ہے، آپ اس کو حکم دیں کہ ہماری مدد بحال کر دیں۔ اب دیکھیں، وہ بھی کس کو کہہ رہے ہیں، جن کو نکالا ہے اپنی جگہ سے، اور ہمیں یہ ساری کھانے پینے کی چیزیں ہمیں بھیجنا شروع کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سمامہ کو خط لکھ کے قریش کی مدد بحال کرنے کو کہا، تو انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، مدد بحال کر دی۔ اور یہ ساری زندگی سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے دین کے وفادار رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا نا مدد کا، اس کے پابند رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو عام لوگ جو تھے وہ دین سے ہٹ گئے تھے۔ ایک آدمی تھا مسلمہ قذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، تو سمامہ مسلمہ قذاب کے مقابلے میں اتر آئے تھے، وہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس اندھیر نگری سے بچ جاؤ جس میں کوئی نور کی کرن نہیں ہے۔ جس نے مسلمہ کی دعوت کو قبول کیا اس نے انتہائی بدبختی اس کی ہوگی، اور جس نے اس کو قبول نہیں کیا وہ یقیناً سعادت مند ہوگا۔ باز آ جاؤ، اس کی شیطانی دعوے سے بچو، اور یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی نبوت میں کوئی شریک ہے۔ تو بہت ان کو تبلیغی میں لوگ نہیں جو باز آئے۔ اس کے بعد بھی سمامہ جو تھے انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اسلام پہ مضبوطی سے قائم تھے، اور جو مرتد ہو گئے تھے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو انہوں نے بہت، یعنی جب اسلام لے آئے تو کس طرح سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کیسے ڈٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے اور بس اپنی اپنی زندگیاں کر رہے ہیں، اب ہمیں کیا، اسلام جائے جدھر مرضی، ہم تو اپنی زندگی گزاریں، وہ نہیں تھے۔ آج ہم تو یہی سوچ رہے ہیں نا، اسلام کا جو مرضی ہوتا رہے، ہمیں کیا، ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے نا، ہم تو دنیا میں آئیں اور اپنی کام کریں اور بس یہی ہے جیسے باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں، ہمارا میثاق ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں گے، اور جیسے صحابہ نے کی، نہ انہوں نے اپنی زندگی، نہ اپنی فیملی، نہ اپنا مال، نہ اپنا وسائل، نہ اپنی صلاحیتیں، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو بچا بچا کے رکھی ہو، سب کچھ اسلام کے لیے لگا دیا تھا۔ ہم تو دو چار گھنٹے لگانے کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ اس دین کے لیے ہمیں یہ مصیبت کرنی پڑ گئی، انہوں نے تو اپنی پوری زندگیاں دے دیں اس دین کو، انہوں نے اللہ کے رسول کی مدد میں تن من دھن سب لگا دیا تھا۔ آج ہم کیا لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر اپنے رسول کی مدد ضروری نہیں ہے؟ ربیع الاول آئے تو ہم جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے رہیں، وہ اس نبی کی مدد کیسے کرو گے؟ تم کیسے کر رہے ہو؟ تم بس یہ نعت پڑھ لینا تمہارا کافی ہو گیا؟ محبت میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دینا، کیا یہ کافی ہو گیا؟ اور جس مشن کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، جس مشن کے لیے انہوں نے زندگی لگائی، اس مشن میں تم نے کتنا حصہ ڈالا اپنا؟ اور قرض دیا انہوں نے، دیکھیں کیسے قرض دیا تھا، جب تبوک میں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کیا لے کر آیا، فرمایا آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا، یہ نہیں پوچھا کیا لے کر آئے ہو، پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ میرے نبی کو پتا تھا نا کہ ابو بکر کے جو انفاق ہے وہ کیسا ہے، تو ابو بکر کیا فرماتے ہیں، سب کچھ لے آئے ہوں اور کیا چھوڑ کے آؤں، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ یہ سن کے حضرت عمر رو پڑے تھے کہ ہم ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے ساری رات یہودی کے کنویں کے اوپر رٹ چلایا تھا، ساری رات، اور مٹھی بھر کھجوریں ملی تھی وہی لا کے رکھ دی تھی۔ یہ ہے قرض حسنا، یہ ہے دین کی مدد فائنینشلی کرنا، مال کے ساتھ کرنا، انہوں نے مال بھی بچا کے نہیں رکھے تھے، ہر طرح سے مدد کی تھی۔ تو جو یہ کام کرے گا اس کے ساتھ ہے پھر اللہ تعالی کی مائیت، اور صرف اللہ کا ساتھ ہی نہیں ہے، ایک تو دیکھیں اللہ کا ساتھ جس کو مل جائے پھر اس کو اور کیا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ کا ساتھ بھی ہے اور لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، ہے تمہاری مغفرت کر دے گا، وَلَا اُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ دیکھیں کتنی اشورٹی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ضرور داخل کروں گا تم کو باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، مگر تمہیں لگانا پڑے گا اللہ کے دین کے لیے کچھ، تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، قائم کرنی پڑے گی۔ آج نمازیں کتنے ہی لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ چکے، زکوٰۃ کتنے ہی لوگ ہیں جو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ رسول کی مدد کو تو خیر کوئی ہمارا کام ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی کام سمجھتا ہی نہیں۔ قرض حسنا کتنے لوگ ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو کفر کرے گا اس سے، کفر کا مطلب کیا، یہ نہیں کہ کافر ہو جائے، یہاں پہ کفر کا مطلب ہے اس میثاق کو ریفیوز کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، اس میثاق سے پھر جائے گا۔ کون سا میثاق؟ جو اللہ نے لیا ہے، یہ پانچ چیزوں پہ قائم رہنے کا ایک میثاق لیا نا، اور میثاق کیا لیا تھا جس کا شروع میں، جس کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، کہ اس کتاب کو جو میں نے تمہیں 10 کمینڈمنٹس دیے ہیں، تورات میں جو شریعت دی ہے، اس پہ قائم رہنا ہے تم نے۔ جو اس کو ریفیوز کرے گا، جو کہے گا میں نے نہیں ماننا، یا اس پہ عمل نہیں کرنا، یا میں اس معاہدے کو توڑ آؤں، اس کا انکار کر رہا ہوں، فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو تم میں سے یہ کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ پھر کہاں پہنچے گا، کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ سیدھا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کے بتایا، یہ ہے سیدھا راستہ جو جنت تک جاتا ہے، اور یہ جو پگڈنڈیاں ہیں، ادھر ادھر ایگزٹس ہیں نا، رائٹ اینڈ لیفٹ، رائٹ اینڈ لیفٹ، یہ کدھر جائیں گے، جہنم میں۔ یہ ظاہر ہے جب آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں تو پھر تو منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے نا۔ جو اس راستے سے ہٹ گیا، جس نے کفر کیا، جس نے ان چیزوں کو نہیں مانا، ان انسٹرکشنز کو، وہ بھٹک گیا، وہ اب جنت تک نہیں پہنچ سکے گا. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا یہ پانچ باتیں پوری ہو رہی ہیں؟ اگر نہیں ہو رہی پھر سیدھا راستہ کیسے ملے گا ہمیں؟ کیا یہ صرف یہود کے لیے تھی اور ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئی؟ تو پھر قرآن میں کیوں ہے یہ؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے، کیوں ہمیں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں؟ ہم نے کیا کرنی ہے اگر یہ صرف یہود کے لیے تھی؟ اور سن لو، اگر کوئی قوم، وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ کتاب دیتا ہے، وہ قوم جس سے اللہ کوئی میثاق لیتا ہے، اگر وہ اس کو توڑ دے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ اگلی آیت میں سن لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے میثاق توڑا تو ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ پھر تمہارا حشر کیا ہوگا. فبما نقضیہم میثاقہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑا میثاق کو، ان عہدوں کو توڑ دیا، یہ پانچ کاموں کو بھی نہیں کیا، انہوں نے ان کے اوپر بھی نہیں پورے اترے، انہوں نے اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دیا. لعناہم، ہم نے لعنت کر دی ان پہ. اللہ اکبر، کہاں اللہ کا ساتھ ملنا تھا اور کہاں لعنت برس پڑی. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرس. ہم تو انسان کو لعنت کریں تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس کی لعنت میرے پر نہ پڑ جائے، اور اللہ لعنت کرتے. جو اللہ لعنت کر دیتا ہے نا تو وہ بس انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا. ایک یہ سزا ہے، نمبر ٹو سزا، جب لعنت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سزائیں بتائی جا رہی ہیں کہ ایک جرم، ایک ہے جرم، کیا ہے؟ عہد کو توڑنا. کون سا عہد؟ اطاعت کا عہد، جو اللہ سے تم نے کیا تھا نا کہ میں مانوں گا، اس کے بعد تم نے اس کو توڑ دیا. دیکھو جنہوں نے پہلوں نے توڑا ہے ان کا انجام کیا، ان کو سزا کیا ملی؟ اللہ کی لعنت ہو گئی. جب اللہ کی لعنت ہو گئی تو وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہ دل نہیں ہے، یہ جو فزیکل ہارٹ ہے، جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ والا دل نہیں ہے، یہ اسپریچول دل ہے. روح، جو ہماری روح ہے نا، اس کا بھی ایک قلب ہے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تو یہ وہ والا قلب ہوتا ہے. یہ قلب جب سخت ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے. دیکھیں، ایک دل ہوتا ہے زندہ اور ایک دل مردہ ہوتا ہے. پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، دل پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں، یا پتھروں سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں سے بھی پانی بہ نکلتا ہے. پتھر بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ان کی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو کوئی بات اثر نہیں کرتی. پھر لوگ گاجر مولی کی طرح کٹ مر رہے ہوں، وہ بھی نہیں اثر کرتا، پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے. یہود کی دلوں کی سختی کا عالم تو یہ تھا، نبیوں کو صبح کے وقت قتل کرتے تھے اور شام کو سبزی بیچنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، یعنی قتل کر کے بھی آرام سے پھر رہے ہوتے تھے، اتنے دل ان کے سخت ہو گئے تھے. تو جب اس عہد کو توڑو گے تو دل سخت ہو جائیں گے. پھر یہ آنکھ ہے نا، یہ آنسو بھی نہیں بہاتی. پھر اللہ کا ذکر بھی اچھا نہیں لگتا، اس میں دل نہیں لگتا. پھر انسان اکیلا بھی بیٹھا ہو تو اس کو دنیا کی باتیں یاد آتی ہیں، پھر بھی اللہ کی طرف توجہ، آخرت کی طرف توجہ، اپنی موت، یہ چیزیں یاد نہیں رہتی. دل سخت ہو جانا بدبختی کی علامت ہے، بدبخت ہے وہ ایسا انسان. اور یہ کس کی سزا ہے؟ جب انسان کو اللہ کی شریعت بوجھ لگنے لگے، جب ایک مصیبت لگنے لگے. کیونکہ میثاق کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ کی شریعت پہ چلوں گا، اللہ نے جو حکم دیا اس کے اوپر چلوں گا، چاہے یہ وہ یہ پانچ باتیں ہوں یا تورات. تورات میں بھی تو سارے کمینڈمنٹس تھے، 10 کمینڈمنٹس وہ بھی ہیں، اور بھی احکامات ہیں. تورات میں نا ساری شریعت تھی. اللہ کی شریعت پہ چلنے کا جو عہد کیا تھا اس کو توڑ دیا تم نے، اب تمہارے دل سخت ہے. جب شریعت بوجھ لگنے لگتی ہے، سمجھ لو دل سخت ہو گیا. شریعت کے احکامات برے لگنے لگتے ہیں، جب عبادت کرنا برا لگنے لگتا ہے، بوجھ لگنے لگتا ہے، سمجھ لینا دل سخت ہو گیا. اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے بچائے، کیونکہ یہ لعنت زدہ لوگوں کی نشانی ہے کہ ان کے دل سخت ہوتے ہیں. یحرفون الکلم عن موادعہ، وہ تحریف کرتے، پھر انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ دل جو سخت ہو گئے، اللہ کی لعنت پڑ گئی، تو اب تحریف کرنے لگے. تحریف کیا ہوتی ہے؟ یعنی چینجنگ کر دیتے تھے لفظوں میں. ایک تحریف لفظی ہوتی ہے اور ایک مانوی ہوتی ہے. یعنی کبھی تو ورڈز ہی چینج کر دیے، ورڈنگ ہی آگے پیچھے کر دی. جب ورڈنگ آگے پیچھے کر دیں گے، اس کی جگہ سے ادھر سے ادھر پھیر دیں گے، جہاں پاز کرنا ہے وہاں سٹاپ نہیں کیا، کہیں اور سٹاپ کر لیا، اس سے معنی میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو لفظوں کو یہ انہوں نے چینج کر دیا، انہوں نے لفظوں کو بدل کے کچھ اور لکھ دیا، خود ہی سی یہ ساری چینجز کرتے رہتے تھے. اور معنوں میں بھی تحریف ہوتی ہے، معنی کچھ کا کچھ بدل دینا اللہ کے کلام میں. اب کتنی دفعہ ہم اس چیز کو پڑھ چکے ہیں پہلے، کہ یہود کی تو یہ عام عادت تھی. اور آج ہمارے ہاں کتاب کے الفاظ تو نہیں بدلے جا سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں. کیوں؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ؟ اس لیے کہ ہم خود نہیں بدلنا چاہتے نا، تو قرآن کے حکم ہی بدل دو. اپنی من مانی جو بھی تشریحات خود دل چاہتا ہے خود ہی سے بنا لیتے ہیں، خود ہی سے تفسیریں بنا لیتے ہیں. آج اس طرح سے قرآن کے معنی بدلے جا رہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ہیں ایک حصہ اس میں سے جو ان کو نصیحت کیے گئے تھے ساتھ اس کے. یعنی تورات کا ایک بڑا حصہ، بڑا چنک بھول گئے. لکھی بھی تو تھی ان کے پاس، بھول کیسے گئے پھر؟ دیکھیں، ایک تو علمی طور پہ بھول ہوتی ہے نا، کہ علم میں ہی نہیں لے کر آئے، پڑھنا پڑھانا بھول گئے، اس کو سیکھنا سکھانا بھول گئے، جب چھوڑ دیا تو بھول ہی ہے. ایک ہوتی ہے عملی بھول، عمل میں بھول، یعنی انسان عمل کرنا ہی بھول جائے. یہ دونوں چیزیں تھیں. ان کے تو علماء صرف تورات پڑھتے تھے نا، عام عوام تو پڑھتے ہی نہیں تھے، عام عوام کو تو ایکسس ہی نہیں تھی. وہ جو پڑھتے تھے وہ خود ہی با کے بتاتے تھے، دیٹس اٹ. عام عوام تو پڑھ ہی نہیں سکتی. جیسے آج ہمارے کچھ لوگ کہتے قرآن تم نے نہیں پڑھنا، بس یہ علماء کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ لوگ بس یہ کتابیں پڑھیں. تو ایک تو وہ اپنی خواہشات کے مطابق کتاب کا معنی بدل دیتے تھے، دوسرا کیا کیا انہوں نے؟ عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کا علم بھلا دیا. اور اس تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت تھی اس کو بھلا دیا. یہی ایک فائدے کی چیز تھی نا ان کے لیے. تو اللہ کی کتاب کو بھول جانا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب مل تو گئی ہے، ہاتھ میں ہے، گھر میں ہے، پھر بھی بھول کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے ہو گئے کہ جب کبھی اس کو کھولا ہی نہیں تو بھول ہی گئے نا. آپ کوئی آپ کو کہتا ہے تم تو مجھے بھول ہی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا، مطلب اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں رہی، کبھی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا. تو یہ بھول جانا ہوتا ہے نا، جب کتاب سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے تو یہ بھول ہے. اور ایک بڑا حصہ بھول جانا. آج کتنے ہی مسلمان ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا احکامات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی، کچھ آئیڈیا نہیں ہے. بلیو می، آپ ایک سروے کر کے دیکھیں ذرا، اوروں کا تو چھوڑیں، جو مسجد میں آنے جانے والے لوگ ہیں نا ان کا ہی کر کے دیکھ لیں. چلو یہ تو وہ ہیں جو پریکٹسنگ مسلم سمجھے جاتے ہیں، نمازی ہیں تو مسجد میں آتے ہیں نا، جمعے کے دن بہت ساری خواتین ہوتی ہیں. کبھی سروے کریں اور دیکھیں کتنے پرسنٹ مسلمز ہیں جن کو قرآن کی سمجھ ہے. باہر جو گھوم رہے ہیں، جو مسجد کا رخ ہی نہیں کبھی کرتے، ان کو تو چھوڑ ہی دینا. آپ صرف ان کا سروے کریں تبھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم میں سے کتنی پاپولیشن ہے جو قرآن کو بالکل بھول چکی ہے. یہ علمی بھول ہے. اور عمل میں بھول تو وہ تو خیر قرآن پڑھنے والوں میں بھی ہے، ہم سب میں ہی ہے، عمل کرنا ہی چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی چیز کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا یہ علم کے جاتے رہنے کا وقت ہے. تو زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علم کیسے جاتا رہے گا، یعنی آپ نے فرمایا نا کہ علم ڈپارٹ کر جائے گا ہم سے، چلا جائے گا ہم سے، تو انہوں نے پوچھا کہ کس طرح سے چلا جائے گا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، قیامت کے دن تک اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے، یہ بھی ایک پیار کی ڈانٹ ہوتی تھی، جیسے ہم کہتے تھے نا تیرا بیڑا ترج ہے، اس طرح سے، اے زیاد میں تجھ کو مدینہ کا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، دیکھ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، عمل نہیں کریں گے، یہ ترمذی کی روایت ہے، عمل نہیں کریں گے تو علم چلا جائے گا، بھول جائے گا، ختم ہو جائے گا، دیکھیں زندگی اسے تو ختم ہو چکا ہے نا، علم کی زندگی جو ہوتی ہے وہ صرف پڑھنے پڑھانے سے تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو علم عمل سے ہوتی ہے، عمل نہیں تو بھول گیا، آپ نے اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی دیکھیں اگلی قوم کا بھی یہی حال آتا ہے، تو انہوں نے بھول گئے، انہوں نے ایک حصہ، بڑا حصہ اپنی کتاب کا بھلا چھوڑا۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، ہمیشہ تم اطلاع پاتے رہو گے کسی نہ کسی خیانت کا ان کی طرف سے۔ کون سی خیانت کا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ میثاق ان سے بھی لیا گیا تھا کہ جب مدینہ پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم سب مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے، لیکن یہ پیچھے سے پیچھے جا جا کے دشمنوں کے ساتھ مل مل کے سازشیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے لیے سازشیں انہوں نے کی، انہوں نے دھوکے دیے، دغا بازی کی، یہ ٹرسٹ وردی تھے ہی نہیں، آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی بات پتہ چلتی تھی، اب یہ کر دیا، اب انہوں نے وہ کر دیا، اب فلانے کے ساتھ جا کے ملے، ادھر مشرکین مکہ کو جا کے اکساتے تھے کہ تم ان پہ حملہ کرو، ختم کرو ان کو، یعنی آئے دن کوئی نہ کوئی خیانت، خیانت یہی ہوتی ہے نا، عہد شکنی بھی خیانت ہے، انسان کوئی بھی حق میں کمی کرتا ہے تو وہ خیانت ہے، تو امانت داری تو یہی تھی کہ عہد کی پابندی کرتے، جو میثاق کیا تھا اس کے اوپر چلتے، مگر یہ چیٹ کرتے تھے، روزانہ ان کی کوئی نہ کوئی چیٹنگ پتہ چلتی تھی، الا قلیل منہم، سوائے بہت ہی تھوڑے سے ان میں سے۔ تو آپ کیا کریں اے نبی، اب آپ کا کیا کام ہونا چاہیے؟ آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی کارنامہ پتہ چل گیا تو اب ہونا کیا چاہیے؟ انتقام لیں ان سے، ان کو ختم کریں؟ نہیں، فرمایا فاعفو عنہم واصفح، آپ معاف کر دیں ان کو اور درگزر کریں۔ کیوں معاف کیوں کیا جائے؟ دیکھیں آئے دن جو ایک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے دشمن جو کوئی نہ کوئی حرکتیں کرتے جا رہے ہیں، کوئی سازشیں کرتے جا رہے ہیں، کبھی جاسوسیاں کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں، کبھی جو میثاق کیا اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کچھ نہ کچھ ان کی چلتی رہتی تھی چیزیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فاعفو عنہم واصفح۔ وائے، بعض علماء نے کہا یہ آیت اب یہ حکم نہیں اس کا رہا فاعفو عنہم واصفح کا، کیونکہ جہاد کا جب حکم آ گیا تو اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ہے، جہاد کا حکم آنے کے باوجود فاعفو عنہم واصفح کا بھی اسٹل اٹ ریمینس۔ وائے؟ کیونکہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی اگر حالات ایسے ہوئے جیسے اس وقت تھے تو آپ کو اگنور بھی کرنا پڑے گا، معاف بھی کرنا پڑے گا، جانے دو ان کو، بس ان سے نا نظر انداز کر دو، ان کو چشم پوشی کر لو ان سے، اور جب حالات آپ کی آپ سٹرونگ ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ یعنی انتقام لینے کی قدرت بھی ہے، اس وقت پھر آپ ان کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے۔ ابھی اس وقت حالات کیا تھے؟ آپ دیکھیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا مشن تھا، باہر کے سازشی اور باہر کے اتنے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے اور بہت سارے مسئلے مسائل تھے ٹیک کیئر کرنے کے لیے، نہ کہ ان کے ساتھ آپ شروع ہو جائیں نبرد آزمائی کرنا۔ اب دیکھیں جھاڑیوں میں اگر آپ کا کپڑا الجھ جاتا ہے تو اس سے آپ کو ہو سکتا ہے اسکریچز بھی پڑ جائیں، آپ کے ہو سکتا ہے کپڑے بھی پھٹ جائیں، مگر جو جھاڑیوں سے بدلہ لینے بیٹھ جائے گا وہ اپنی منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ یا جو شروع کر دے، میں جھاڑیوں کو اب کاٹوں گی یہاں سے، کیونکہ اس میں میرا دامن الجھ گیا تھا۔ پھر وہ منزل پہ کیسے پہنچے گا؟ اب اس وقت آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت حکمت کس میں ہوگی؟ اپنا دامن بچا کے جھاڑیوں سے گزر جائیں، اس وقت حکمت اس میں ہے، کیونکہ آپ کا فوکس منزل ہے، آپ نے منزل پہ پہنچنا۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہاں پہ ان کی کٹائی اور ٹریمنگ شروع کر دیں۔ تو اس وقت یہ موقع نہیں تھا کہ ان سے نپٹا جائے، ان سے پوچھا جائے، ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے، ان کو سزا دی جائے، یہ اس وقت حکمت نہیں تھی۔ ورنہ یہ بھی کیا جا سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے حکمران تھے، جج تھے، تو ان کے اوپر مقدمہ چلایا جا سکتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ ہوتی، ان کو سزا ملتی۔ دیٹ واز عدل، انصاف تھا نا وہ، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ آج کے حالات اگر آپ دیکھیں تو کون سی پالیسی ہونی چاہیے، خود سمجھ آتی ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے مسلمانوں کی، اور اس کے اندر فاعفو عنہم واصفح کا ہونا چاہیے، یا پھر سزا ملنی چاہیے کسی کو؟ بے شک کوئی جینوئن، بے شک وہ خیانت کرتے تھے، خیانتیں تھیں ان کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ بے قصور مظلوم سے تھے، نہیں، خیانت کرتے تھے، بڑے کلپریٹ تھے، بہت نقصان پہنچانے کی کوششیں کی، لیکن اس وقت حالات کیا کہتے ہیں؟ تم فاعفو عنہم واصفح، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو سے محبت کرتا ہے۔ عدل کیا تھا؟ دیکھیں، عدل ایک چیز ہے اور احسان ایک الگ چیز ہے۔ عدل اس وقت کیا تھا؟ جو انہوں نے خیانت کی اس کی سزا ان کو ملے، اور احسان کیا ہے اس وقت؟ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو اور جانے دو، مینشن بھی نہ کرو، یہ احسان ہے۔ احسان عدل سے بھی آگے کی چیز ہے۔ ان کا حق نہیں تھا کہ ان کو معاف کیا جائے، ٹھیک ہے، حق نہیں تھا ان کا، عدل اسی کے اندر ہے کہ ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن احسان اس میں ہے کہ درگزر کرو۔ اگر آپ کسی بڑے مشن کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی پڑ گئے، الجھ گئے اور انہی میں الجھے رہے، تو بڑے مشن کو کبھی بھی پورا نہیں کر پاؤ گے۔ تو بڑے مشن کو اچیو کرنے کے لیے، بڑے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ اظہار بھی نہ کریں، وصفہ کا مطلب ہے بالکل اگنور کر دیں، یہ بتائیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، تم نے ایسے کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ دیکھیں، ایک بندہ اگر انہی چیزوں میں پڑ جائے، اس کا دماغ تو انہی میں الجھا رہے گا نا، پھر وہ کیا پازیٹو کام کر سکے گا؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ اب یہ بھی سن لیں، پہلے یہود کی بات آ گئی نا، ان سے میثاک لیا تھا، اب نصارہ سے بھی میثاک لیا تھا، اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے میثاک لیا۔ اور یہاں پہ کہا گیا قالوا اننا نصارہ، انہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا نام نصارہ خود رکھا، اللہ نے نہیں رکھا تھا، انہوں نے خود رکھا۔ کیوں رکھا تھا؟ اس کی وجہ دو وجوہات بتائی جاتی ہیں، ایک تو یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت مریم ایک بستی سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام ناصرہ تھا، اور یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک زیادہ جینوئن جو ریزن پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ آپ نے پڑھا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو انصاری سے ہی پھر یہ نصارہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے بھی ہم نے ایک میثاق لیا۔ میثاق وہ کیا تھا؟ ایک تو ان کے نبی نے بھی ان کو کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا، اس کی مدد کرنا تم۔ اور پھر اور بھی جتنا جو شریعت تھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی نا، وہی ان کی بھی شریعت تھی، ان کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی تھی۔ یہ انجیل جو آئی تھی اس کے اندر شریعت نہیں تھی، لاز نہیں تھے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں، جو ایک تورات تھی اس کے اندر تو سارے لاز تھے، ایک انجیل تھی، بائبل، جس کو بائبل تو تورات اور انجیل دونوں کو ہی کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، لیکن جو انجیل جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ اس میں اخلاقی باتیں تھیں، کیریکٹر بلڈنگ کی باتیں تھیں۔ اور قرآن میں یہ دونوں ہی ہیں، اس میں لاز بھی ہیں اور اخلاقی باتیں بھی ہیں۔ تو ہم نے ان سے بھی میثاق لیا اطاعت کا، کہ یہ مانیں گے اللہ کی بات۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وہ بھی بھول گئے ایک حصہ اس میں سے جو نصیحت کیے گئے تھے، انہوں نے بھی بلا دیا۔ اب دیکھ لیں، انہوں نے بلایا تھا، یہود نے بھی اپنی کتاب کو بھلا دیا اور انہوں نے بھی اپنی کتاب کو بھلا دیا، اور بہت بگ چنک اس کا بھلا دیا، توحید کو بھی بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا جو حصہ تھا اس کو بھی بھلا دیا، سب چیزوں کو بھلا دیا۔ اکثر حصہ کتاب کا یہ بھول گئے۔ اگر پھر بھی ہم ان سے جا کے اپنے مسئلے پوچھیں کہ آپ بتاؤ اس میں کیا کرنا چاہیے، تو یہ تو ہماری بے وقوفی ہوگی، کیونکہ ان کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یہ اکثر ہی حصہ اپنی کتاب کا بھول چکے۔ دونوں قوموں نے یہی کیا۔ مسلمانوں تم نہ یہ کرنا، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے دیکھو تمہاری بڑی بہن نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور اس سے چھوٹی نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اچھا رہنا۔ اسی طرح یہ وہ امتیں ہیں جو ہم سے بڑی تھیں، یعنی ہم سے پہلے جو گزری ہیں، اس نے یہ کیا دوسرے نے بھی یہ کیا، اب مسلمانوں تم نہ یہ کرنا۔ لیکن مسلمانوں تم نے تو اپنی کتاب کو ایسا بھلایا کہ کبھی اتنی بھی فرصت نہیں ہوئی کہ کم از کم ایک دفعہ بھی یہ دیکھ ہی لو کہ میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے۔ عمل کرنا تو دور کی بات ہے، عمل تو بہت بعد میں آتا ہے، تمہیں تو یہ بھی فرصت نہ ملی کہ تم یہی ایک دفعہ سیکھ لو، سمجھ لو، پڑھ لو کہ میرا رب کہتا کیا ہے مجھے۔ اور آج کے جو حالات ہیں دنیا کے، اور جو خبریں آپ بھی سن رہے ہیں، سب کو پتہ ہیں، تو میرا تو علم خیر بہت ناقص بہت کم ہے، لیکن جتنا بھی ہے میں نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے سیکھا ہے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فتنہ دجال جو ہے نا وہ اب دور نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کس کا رہنا مشکل ہو رہا ہے؟ نہ تو کسی یہودی کا، نہ کسی عیسائی کا، نہ کسی ایتھیسٹ کا، کس کا رہنا سب سے مشکل ہو رہا ہے؟ نہ کسی ایسے مسلمان کا جو کہ کوئی پریکٹسنگ نہیں ہے، جو سچا ایمان والا، نہ اس کا رہنا دنیا میں مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی ملک میں، اس کے لیے اپنے ایمان کو بچا کے چلنا، اس دین کے اوپر چلتے ہوئے زندگی گزارنا ایک مشکل بنتی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں آپ سوچ سکتے ہیں اس کتاب سے دوری کے ساتھ آپ فتنہ دجال کا مقابلہ کر سکیں گے؟ فتنہ دجال آپ کے ایمان کے لیے فتنہ ہے نا، ابھی تو ایمان کے چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، ابھی تو چھوٹی چھلی لگی ہے، ابھی تو یعنی بہت سارے لوگ ابھی بھی اس دین سے دور ہو جائیں گے کہ کیا مصیبت ہے، اس اسلام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اسلام کی دنیا جہان میں بیشنگ ہو رہی ہے، اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہم تو خدا حافظ کہتے ہیں اس دین کو، بہت سارے اس وقت ہی چلے جائیں گے۔ پھر ایک اور چھلنی لگے گی، اس میں جو باقی جو مضبوط تھے وہ بھی نکل جائیں گے، پھر اور چھلنی لگے گی، پھر اور باریک سے باریک ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ فتنہ دجال جو ہے نا اس میں تو بہت کم لوگ ہیں جو بچیں گے۔ ایسے حالات میں سوچیں کم علم کے ساتھ یا قرآن سے دوری کے ساتھ ایمان پہ مضبوط رہ سکیں گے آپ؟ یہ جو ہماری نانیوں دادیوں پردادیوں کا زمانہ تھا نا، ان کو قرآن کا علم نہیں تھا، پھر بھی ان کا گزارا چل گیا، کیوں؟ اس لیے کہ فتنے ہی نہیں تھے اتنے۔ مگر آج جتنے فتنے ہیں اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قرآن کے بغیر میں اپنے ایمان کو بچا سکوں گی۔ قرآن کے پڑھنے والے سیکھنے والے بھی کئی بہہ جائیں گے، بہت تیز ریلا ہے، طوفان بہت تیز ہے۔ ہمارے نبی نے تو فرما دیا تھا، اے ابو ذر سمندر بڑا طوفانی ہے، اپنی کشتی مضبوط باندھ لو۔ واقعی یہ آج حدیث آج سمجھ آتی ہے، واقعی سمندر بڑا طوفانی ہے، آپ اپنی کشتی مضبوط باندھ لیں ورنہ ڈوب جائیں گے۔ تو جو اس خوش فہمی میں بیٹھا ہوا نا، کہ ہاں بھائی قرآن بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ہم ایسے ہی چھوڑو ان سب چیزوں کو، آج ان چیزوں کو پکڑنا بے وقوفی ہے، کیونکہ ہم تو کہیں ایکسٹریمسٹ نہ کہلائیں، تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اس کا، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنا ایمان بچا سکتے ہیں، یہ بیئر منیمم ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو اس کو بھی چھوڑ دیا تو کدھر بچو گے، ریلے اتنے طوفانی آ رہے ہیں کہ بہہ جاؤ گے، بہت ساری کشتیاں ٹوٹ جائیں گی، پہلے طوفان میں نہیں ٹوٹی اگلے میں ٹوٹ جائیں گی، تو اس وقت تو مضبوط رہنا ہے اور اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، جو بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ یہ بھولا ہوا سبق یاد کر لو، آ جاؤ واپس اس قرآن کی طرف، یہ امتیں بھول گئی سبق، تو عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے اندر عداوت، ایسی دشمنی، ایسا بغض ایک دوسرے کے لیے، کب تک، قیامت کے دن تک، اور اگر اینا کا میں نے آپ کو جو مطلب بتایا نا، اس کو سوچیں جیسے وہ شکاری کتے، جیسے ان کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں، جیسے وہ ریلیز ہوتے ہیں، اس طرح ان کے لیے عداوت اور بغض، اللہ تعالیٰ نے یہ شکاری کتے ہیں سمجھ لیں، ان کو چھوڑ دیا، ان کے لیے وہ ان کے اندر چلے گئے، ان کے پیچھے ہیں وہ، اب یہ دیکھیں آج ان کے کتنے ہی سارے فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے انہوں نے چرچ بنائے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عبادت خانے میں جا کے عبادت نہیں کرتے، اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے اتنا اس قدر وحشیانہ ٹارچر کیا ہے اپنے ہی مذہب کے دوسرے فرقے والوں پہ، کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے، اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، اب لیکن آپ شاید سوچیں گے کہ نہیں آج تو یہ بالکل ایک ہیں، وہ ایک اس لیے آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیا، سارے اب بے مذہب ہو گئے، لا مذہب ہو گئے، کسی کوئی اپنے مذہب پہ قائم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا بغض اور عداوت رہنی، پھر تو سب ایک ہی ہو گئے نا، سب ہی ایتھیسٹ ہو گئے، یہاں سب ہی لا دینیت کی طرف چلے گئے ہیں، جو اصل ان کے دین پہ پکے لوگ ہیں نا، جو اصل کرسچن ہیں، آپس میں دیکھیں ان کے بغض کتنے، اور آپس میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو سارے فرقوں کے بھی نہیں نام پتا، تو یہ کس چیز کی سزا ہے، یہ کس بات کی سزا ان کو ملی کہ فرقے فرقے ہو گئے، انہوں نے بھی عہد کو توڑا اور یہ بھول گئے بہت بڑا حصہ کتاب کا، اس کی سزا ہے یہ، آج مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم بھی فرقے فرقے، اور اتنا بغض، اتنی عداوت ایک دوسرے کے ساتھ کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی مسجد میں جانا اس چیز کو نہیں برداشت کرتے، مسجدیں دھوئی جاتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے فلاں فرقے کا آدمی اس نے نماز پڑھی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے تو کسی اور طرح نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب کوئی اور فرقے کا بندہ ہے، آج ہماری بھی ایک مسجد کے سامنے دوسری مسجد بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس فرقے کی ہے، یہ اس فرقے کی ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ فرقوں کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی ہوتی ہے عبادت کی جگہ، تو آج مسلمانوں میں بھی فرقے فرقے کیوں ہوئے، عداوت کیوں ہو گئی، اتنے اختلافات کیوں ہیں، کیوں خون ریزیاں ہو رہی ہیں، کیوں تفرقے بازی ہیں، کتاب کو یہ بھی بھول گئے، انہوں نے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اطاعت کا، جب ظاہر ہے ایک کتاب ہی ہے جس نے، یہ قرآن ہی ہے نا جس نے سب کو ایک سٹرنگ ہے جس میں پیرویا ہوا ہے، اگر آپ اس سٹرنگ کو توڑ دیتے ہیں سارے دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح سب بکھر گئے ہیں، فرقے فرقے ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کتاب سے نہیں جڑے، من مانی تاویلیں بنا لی، حالانکہ فرقہ بازی کی اس سخت اس چیز کی کو یعنی کا رد کیا گیا، اس کو ریجیکٹ کیا گیا قرآن میں، اور یہ ایک سزا ہے، اور آج ہم دیکھیں سزا میں مبتلا ہیں، وہ سزا جو ان کو ملی یہود کو، اس میں بھی ہم مبتلا ہیں، دل سخت ہو گئے میں، کسی چیز کا ہمیں اثر نہیں ہوتا، ہمارے سامنے خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں ہمیں پھر بھی اثر نہیں ہے، ہمارے سامنے بچوں کے خون ہوں ہمیں پھر بھی اثر نہیں ہے، ہم پھر وہی اپنے بازار، اپنی خوشیاں، اپنے یہ سب ان چیزوں میں لگے ہوئے، بے حسی اتنی طاری ہو گئی ہے، اور ادھر دیکھو تو بغض اور عداوت اتنی زیادہ ہے کہ بعض کلاسوں میں اور بعض مسجدوں کے ممبروں سے صرف تقریر ہوتی ہے تو اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ فرقے فرقے، ان کی سارا دین ہی فرقہ ہے. اگر فرقہ نکال دیا جائے، یہ کارڈ نکال دیا جائے نا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ان کی ساری دھواں دھار تقریریں اسی کے اوپر ہوتی ہیں کہ ہمارا فرقہ اچھا اور فلاں فرقہ برا، اور وہ برا اور وہ برا اور وہ برا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو جو میری امت کو بانٹتا ہے فرقوں میں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ جلد بتا دے گا ان کو جو وہ کیا کرتے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ سنت سے ہے یہ، اور انہوں نے، ان کی بات ہو رہی ہے چونکہ عیسائیوں کی، ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اللہ ضرور تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، جس طرح سے انہوں نے جو ٹارچر کے لیے جو آلات بنائے تھے، جو ڈیوائسز بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور ان سے اس قدر شدید ترین تشدد کرتے تھے. یہ ایک مینوفیکچرنگ ہی ہے نا، جو بھی تم کیا کرتے تھے نا، اللہ تمہیں خود ہی بتا دے گا. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے، قد جاکم رسولنا، تمہارے پاس تو ہمارا رسول آ گیا ہے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ رسول بیان کرتا ہے بہت کچھ اس وہ جو تم کتاب میں سے جو تم چھپاتے ہو. یہود نے کیا چھپایا تھا؟ بہت سارے شرعی احکامات چھپا دیے تھے، رجم کی سزا چھپا دی تھی، سود کی حرمت چھپا دی تھی، نبی کی بشارت چھپا دی تھی، آخری نبی کی، یہ سب ان کا کتمان تھا نا، چھپا دیتے تھے، کبھی تو چینج کر دیتے تھے، کبھی چھپا دیتے تھے. بیافو ان کثیر، اور یہ رسول ایسا ہے تمہاری بہت ساری باتوں کو تو یہ معافی کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے. یہ تو کئی ایسی حرکتیں کرتے تھے، کئی ایسی چیزیں کرتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن ہی نہیں کرتے تھے، ان کو ایکسپوز ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی شرعی مصلحت نہیں ہوتی تھی، یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی اتنی بگ ڈیل نہیں ہوتا تھا وہ کام. اگر یہ توحید پہ آ جائیں گے تو خود بخود یہ سارے کام خود ہی ختم ہو جائیں گے، اس لیے اگنور کر دیتے تھے. دیکھیں نا، جب آپ بڑی خرابی کو دور کر دیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں خود ہی چلی جائیں گی نا. اب آپ کسی کو مثلاً کہیں کہ بھائی تم نے میوزک نہیں سننا، ابھی وہ مسلمان ہوا نہیں ہے، آپ اس کو پہلے ہی میوزک کے اوپر پوری سپیچ دینا شروع ہو گئے، تو بیوقوفی ہے نا. ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، جب وہ توحید کی طرف آ جائے، جب وہ کلمہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ دوسرے سے ہٹائی جائیں گی یا دوسرے کو بتائی جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت ساری باتوں کو جو انہوں نے چھپا لی تھیں ان کو بیان کر دیتے تھے، اور بہت ساری ان کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، کیونکہ اس میں شرعی مصلحت نہیں ہوتی تھی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. نور کیا ہے؟ قرآن. اور اسی نور کی تفسیر ہے آگے، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین یہ روشن کتاب، واضح کتاب. یہ کتاب کیا واضح کرتی ہے؟ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو واضح کرتی ہے، اس کی کنفیوژن جو ہیں ان کو دور کرتی ہے. اس میں سب چیزیں اتنی کلیئر ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور یہ نور کیسے ہے یہ کتاب؟ اس سے انسان کی پرسنالٹی، اس کا عمل، اس کی سوچ روشن ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کیا پتا چلتا ہے. تو آ جاؤ، یہ کتاب نور ہے، یہ کنفیوژنز دور کر دے گی. آپ اس کے ساتھ چلتے رہیں، یہ خود ہی آپ کو راستہ دکھائے گی. یہدی بہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، بہ ساتھ اس کے، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ. کس کو؟ من اتبع، کون ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرے اس کی رضا کی. اب دیکھیں یہ اس چیز کا جواب ہے جب لوگ کہتے نا فلانے نے بھی تو قرآن پڑھا، اس کو تو کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے. تو اللہ اس قرآن سے سب کو ہدایت نہیں دیتا، سارے جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں سب کو ہدایت نہیں ملے گی. کس کو ہدایت ملے گی؟ وہ بتایا جا رہا ہے، اس قرآن سے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا کی، یعنی جو اس کی رضا چاہتا ہے، جو اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ کا پلیجر مجھے ملے، اللہ کے پلیجر کو وہ اپنے لیے ٹریجر سمجھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جس کی تڑپ یہ لگ جائے کہ میرا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے مجھے پتا چلے۔ آپ دیکھیں زندگی میں کئی لوگوں کا نا، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ ان کی خوشی جاننا چاہتے ہیں کہ کس چیز سے یہ خوش ہوتی ہے، اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، کون سا کھانا یہ کھاتی ہے، کون سی چیز اس کو نہیں اچھی لگتی کھانے میں، کتنی اس کی خوشی کی آپ طلب میں لگے رہتے ہیں نا، جاننا چاہتے ہیں نا کس طرح، کیونکہ آپ کو دل چاہتا ہے نا میں اس کو خوش کروں، تو آپ بس اس کھوج میں رہتے ہیں، آپ کیسے پتا کراؤں کون سا کلر اس کو پسند ہے، کون سے کپڑے پہننے اس کو اچھے لگتے ہیں، کون سی کام اس کو اچھے لگتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد کیا ہے، یہ راضی ہو جائے، یہ میرے سے خوش ہو جائے، کیونکہ میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ تو دیکھیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بس اس کھوج میں رہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا جاننی ہے کہ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے، ان کو اللہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سارے قرآن پڑھنے والے جتنے آئے ہیں سب کو راستہ نہیں مل جانا، سب کو ہدایت نہیں مل جانی، ہدایت آپ کی تڑپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اسی لیے ہم قرآن پڑھ کے بھی کورے کے کورے رہ جاتے ہیں، اسی لیے ہم قرآن پڑھ کے بھی لوگوں سے ہمیں یہ باتیں سننی پڑتی ہیں کہ ان کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، دیکھو یہ تو یہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ تو ایسے کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور کس طرف کی ہدایت دیتا ہے؟ ڈائریکشن بھائی کسی طرف تو جا رہی ہوگی نا، گائیڈ کسی طرف تو کر رہا ہوگا نا، کس طرف کو گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وہ سلامتی کے راستے کیا ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ وہ سارے عمل اس کو دکھا دیتا ہے، بتا دیتا ہے، اس کو گائیڈ کر دیتا ہے اس قرآن کے ذریعے، جن پہ چل کے، جن کو کر کے انسان سلامتی کے گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ کون سا ہے سلامتی کا گھر جو الٹیمیٹ سلامتی والا ہے؟ جنت۔ جنت میں جانے کے طریقے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایسے بندے کو دکھا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں۔ سمجھ آ گئی بات؟ سبل ہے نا، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اس عمل سے بھی، اس کو کرو، یہ کرو، کوئی نماز ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں فرض حسنہ ہے، کہیں رسولوں کی مدد ہے، کہیں اور کئی احکامات پہ عمل ہے، یہ سب راستے ہیں، اللہ یہ سارے سلامتی کے راستے دکھا دیتا ہے، یہ سارے راستے جنت کی طرف جا رہے ہیں، یہ ان راستوں کی اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ان راستوں کو دکھا دیتا ہے، ان پہ چلا دیتا ہے، مگر سب کو نہیں جو اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشی سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے، جو یہ بے چین رہتا ہے میں پتا تو کروں میرا اللہ مجھ سے کس بات سے خوش ہوگا۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ ایسے بندے کو ہدایت دیتا ہے اور پھر اس کو اس قرآن کے ذریعے نکالتا ہے اندھیروں سے۔ اندھیرے کون سے اندھیرے ہیں آج ہمارے ارد گرد؟ کوئی اندھیرے ہیں؟ بہت سارے اندھیرے ہیں، اسی لیے جمع کا سیگا ہے، جہالت کے اندھیرے ہیں، کئی خواہشات کے اندھیرے ہیں، کئی بے راہ و روی کے اندھیرے ہیں، گمراہی کے اندھیرے ہیں، تعصبات کے اندھیرے ہیں، کئی شرک کے اندھیرے ہیں، کئی بدعتوں کے اندھیرے ہیں، کتنے ہی اندھیرے ہیں نا جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، کئی غفلتوں کے اندھیرے ہیں، کئی نفس پرستی کے اندھیرے ہیں، کتنے سارے اندھیرے ہیں، کئی گناہوں کے اندھیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سارے اندھیروں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، ایمان دے دیتا ہے۔ یہ اس کتاب کا کتنا بڑا معجزہ ہے نا، کتنا بڑا معجزہ ہے کہ یہ صرف اندھیروں سے نکال سکتی ہے، نور میں لا سکتی ہے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اللہ کا اذن کا مطلب کیا؟ اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ ہوتا ہے، ورنہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کتاب کی طرف آپ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، آؤ کتاب سے جڑ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں بس میں تو خود بس بڑا ہی مجھے شوق ہے لیکن بس میں کیا کروں، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ شوق بہت ہے، تڑپ بہت ہے، لیکن بس میرے اندر بہت تڑپ ہے، بس آپ دعا کریں، اور پھر بس وہ خود چلے جاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، اللہ توفیق دے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ آج ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں نا تو یہ بے اذنی ہی ہے، اس رب کی توفیق سے ہے، ورنہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. آج سے پہلے ہم کتنے بھولے بھٹکے بیٹھے ہوئے تھے. آج اگر کسی کے نمبر کتنے بھی آتے ہیں لیکن وہ یہ سوچے کہ کل تک، ایک سال پہلے تک، دو سال پہلے تک مجھے کیا آتا تھا اور آج مجھے کتنا کچھ آ گیا. تو لیکن یہ دیکھیں، اللہ کا اذن بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ من تبا رضوانہ ہو، جس کے اندر خود تڑپ ہو. اگر کوئی کہتا ہے نا مجھے تو ضرورت ہی نہیں، میں تو بالکل صحیح چل رہی ہوں، مجھے کیا ہے، مجھے تو سب کچھ پتا ہے، ہم میں کوئی غلطی ہے جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں قرآن کی طرف آؤ، تو پھر ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ ہدایت اسی کو دے گا جس کے اندر اپنے اندر چاہت ہوگی. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے ان کو صراط مستقیم کی. ایسے لوگوں کو جن میں یہ تڑپ ہوتی ہے ان کو دیکھو اللہ سبل السلام بھی دکھاتا ہے، ان کو اللہ اندھیروں سے نور میں بھی لے آتا ہے، ان کو اللہ صراط مستقیم پہ بھی چلا دیتا ہے. اور یہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، اس پہ چلانا اور منزل تک پہنچانا. یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرتا ہے جس بندے کے اندر خود اللہ کی رضا کی تڑپ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نور مبین، کتاب مبین سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آنا. ہمیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دینا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم